बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون صدق الله العلي العظيم
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اے پیغمبر، آپ کہہ دیں کہ اہل کتاب آؤ ایک منصفانہ کلمے پر اتفاق کر لیں کہ خدا کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں، کسی کو اس کا شریک نہ بنائیں، آپس میں ایک دوسرے کو خدائی کا درجہ نہ دیں، اور اس کے بعد بھی یہ لوگ منہ موڑیں تو کہہ دیجئے کہ تم لوگ بھی گواہ رہنا کہ ہم لوگ حقیقی مسلمان اور اطاعت گزار ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہے، طہٰ شمیم کا سلام پہنچے۔ ابھی آپ سامعین سورہ آل عمران کی آیت نمبر 64 کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ قاری تھے حسین مسگری۔ اور سامعین، اب اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب سماعت فرما لیجئے۔ سب سے پہلے آپ سامعین عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے، جس کے بعد سیاسی مسائل پر مشتمل پروگرام زاویہ نگاہ پیش کیا جائے گا۔ پروگرام زاویہ نگاہ کے بعد آپ سامعین نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنیں گے، اور نعت کے بعد ہمارا اگلا پروگرام صبح امید پیش کیا جائے گا۔ پروگرام صبح امید کے بعد آپ یادوں کے جھروکے سماعت فرمائیں گے، اور پروگرام یادوں کے جھروکے کے بعد آج کے دن کی دعا پیش کی جائے گی، اور اسی دعا پر ہماری نشریات کا اختتام بھی ہوگا۔ تو سامن، یوں تو رہی اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب۔ ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ ہماری صبح کی پہلی مجلس کی یہ نشریات میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ سامن، ریڈیو تہران کی اردو سروس کی نشریات IRIB ورلڈ سروس اپلیکیشن اور انٹرنیٹ کے ذریعے موبائل پر بھی براہ راست سنی جا سکتی ہیں۔ اسی طرح گزشتہ پروگراموں کے آرکائیو سے بھی آپ استفادہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ انٹرنیٹ پر ریڈیو اور ٹی وی نشریات اور دیگر پروگراموں کو دیکھنے اور سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامع ریڈیو تہران کی اردو نشریات میں خبروں کے اوقات کچھ اس طرح سے ہیں۔ صبح کی نشریات میں خبروں کا بلٹن پاکستان کے وقت کے مطابق ٹھیک 6:30 بجے اور ہندوستان کے وقت کے مطابق 7 بجے پیش کیا جاتا ہے۔ شام کی نشریات میں پروگرام گرد و پیش میں خبروں کا بلٹن آپ پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق 6:00 بجے اور ہندوستان کے وقت کے مطابق 6:30 بجے سن سکتے ہیں۔ حالات حاضرہ کے جائزے پر مشتمل پروگرام نیم نگاہ میں خبریں پاکستان کے وقت کے مطابق 8:30 بجے اور ہندوستان کے وقت کے مطابق 9:00 بجے پیش کی جاتی ہیں، جس میں آپ خبریں اور ہمارے نمائندوں کی رپورٹیں یا انٹرویو سماعت فرماتے ہیں۔ تو سامعین، اب سے کچھ دیر بعد ہم عالمی خبریں لے کر حاضر ہوں گے۔ پیش خدمت ہیں عالمی خبریں۔ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں لے کر حاضر خدمت ہیں۔ پہلے سماعت فرمائیے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ ایران کے ایٹمی توانائی کے ادارے کے سربراہ نے خبردار کیا ہے کہ تہران کے خلاف IAEA کی جانب سے اگر کوئی قرارداد پاس کی گئی تو اس کا ویسا ہی جواب دیا جائے گا۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ وہ سعودی ولی عہد بن سلمان کے بارے میں پیر کے روز پالیسی بیان دیں گے۔ پاکستان کے وزیر اعظم نے سینٹ انتخابات سے قبل ارکان اسمبلی سے براہ راست رابطوں کا فیصلہ کیا ہے۔ اور اب پیش ہیں خبریں تفصیل سے۔ ایران کے ایٹمی توانائی کے ادارے کے سربراہ نے خبردار کیا ہے کہ تہران کے خلاف IAEA کی جانب سے اگر کوئی قرارداد پاس کی گئی تو اس کا ویسا ہی جواب دیا جائے گا۔ ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق علی اکبر صالحی نے اتوار کے روز پارلیمنٹ کے قومی سلامتی اور خارجہ پالیسی کمیشن کے اجلاس کے موقع پر کہا کہ ایران کی جانب سے ایڈیشنل پروٹوکول پر عمل درآمد روک دیے جانے پر اگر IAEA کے بورڈ آف گورنرز تہران کے خلاف کوئی قرارداد پاس کرتے ہیں تو ایران کا جواب بھی ویسا ہی ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ اس سلسلے میں ایٹمی توانائی کی بین الاقوامی ایجنسی کو مراسلہ بھی ارسال کیا جا چکا ہے۔ واضح ہے کہ ایران کی پارلیمنٹ مجلس شورا اسلامی نے پابندیاں ختم کرانے کے لیے قانون کی منظوری دے کر حکومت کو اس بات کا پابند بنا دیا ہے کہ امریکی پابندیاں جاری رہنے کی صورت میں تہران IAEA کے ساتھ اپنا تعاون محدود اور ایٹمی معاہدے سے متعلق مزید اپنے وعدوں پر عمل کرنا بند کر دے گا۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب مجید تخت روانچی نے امریکہ کے 31 اور ایٹمی معاہدے کے خلاف موجودہ حکومت کو بھی قرارداد باعث کے خلاف ورزی کرنے والی حکومت قرار دیا اور کہا کہ بین الاقوامی ایٹمی معاہدے میں امریکہ کی واپسی کا بہترین طریقہ اپنے وعدوں پر عمل کرنا ہے۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب مجید تخت روانچی نے الجزیرہ ٹی وی چینل سے گفتگو میں بین الاقوامی ایٹمی معاہدے سے امریکہ کی علیحدگی سے متعلق کیے جانے والے واشنگٹن کے خود سرانہ فیصلے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ کی جو بائیڈن حکومت نے بارہا اعلان کیا ہے کہ واشنگٹن ایٹمی معاہدے میں واپس آئے گا، مگر اب تک ایٹمی معاہدے کے سلسلے میں امریکہ کی سابق اور موجودہ حکومت کی پالیسیوں میں کسی بھی قسم کی تبدیلی و فرق کا مشاہدہ نہیں کیا گیا ہے۔ انہوں نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ مذاکرات کا کوئی ایجنڈا اور اس کے نتیجے کا علم ہونا چاہیے کہا کہ امریکہ کو سلامتی کونسل کی قرارداد 22-31 اور ایٹمی معاہدے سے متعلق اپنے وعدوں پر عمل کرنے کا فیصلہ کرنا ہوگا، اس لیے کہ امریکہ کی موجودہ حکومت بھی سلامتی کونسل کے اس قرارداد اور ایٹمی معاہدے کی بدستور خلاف ورزی کر رہی ہے۔ مجید تخت روانچی نے سوال کے جواب میں کہ آیا پابندیوں میں کمی یا نرمی ایٹمی معاہدے میں واپسی کا پیش خیمہ بن سکتی ہے، کہا کہ ظاہر ہے کہ پابندیاں اس بین الاقوامی ایٹمی معاہدے کا حصہ تھیں اور ان کو ختم کیا جانا تھا تاکہ ایران بھی اپنے تمام وعدوں پر عمل کرے۔ انہوں نے سوال کے جواب میں کہ ایران کی جانب سے عمل میں لائے جانے والے اقدامات کیا کشیدگی میں اضافے کا باعث نہیں بنیں گے، کہا کہ ہم بھی کشیدگی یا کشیدگی میں اضافے کے خواہاں نہیں رہے ہیں اور ہم نے اس وقت بھی کشیدگی نہیں چاہی جب ٹرمپ حکومت نے اشتعال انگیز اور کشیدگی پیدا کرنے والے اقدامات شروع کر دیے تھے۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب نے کہا کہ تہران نے جو اقدامات کیے ہیں وہ باعث کشیدگی نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ ٹرمپ حکومت نے جب بین الاقوامی معاہدے سے علیحدگی اختیار کرنے کا فیصلہ کیا تو ایٹمی معاہدے میں شریک دیگر فریق ملکوں نے ہم سے یہی کہا کہ ہم ٹرمپ کے مانند موقف اختیار نہ کریں۔ انہوں نے یہ بھی وعدہ کیا کہ ایٹمی معاہدے سے امریکہ کے علیحدگی سے پہنچنے والے نقصانات کا بھی وہ ازالہ کریں گے۔ پھر بھی ہم نے ایک سال تک انتظار کیا کہ وہ اپنے وعدوں پر عمل کریں، مگر کسی بھی وعدے پر عمل نہیں کیا گیا اور ایران نے اس بات کو محسوس کر لیا کہ ان کے سارے وعدے بس ایسے ہی تھے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا کہ سعودی ولیعہد بن سلمان کے بارے میں پیر کو روز پالیسی بیان دیں گے۔ رویٹرز کے مطابق امریکی صدر جو بائیڈن نے سوال کے جواب میں کہ کیا سعودی ولیعہد بن سلمان کے خلاف سعودی صحافی جمال خاشقجی کے قتل پر تادیبی اقدامات کیے جائیں گے، کہا کہ وہ اس حوالے سے پیر کے روز بیان دیں گے کہ ان کے خلاف کیا کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے مزید کچھ بتانے سے گریز کیا۔ دراصل امریکی عوامی نمائندگان کے اسپیکر نینسی پلوسی نے جمال خاشقجی کے قتل کے ذمہ دار عناصر کے خلاف قانونی کارروائی کے امریکی وعدے کا ذکر کرتے ہوئے ریاض کے ساتھ واشنگٹن کے تعلقات پر نظر ثانی کی ضرورت پر زور دیا۔ نینسی پلوسی نے کہا کہ سعودی عرب کو جان لینا چاہیے کہ دنیا اس کے جارحانہ اور مجرمانہ اقدامات کا مشاہدہ کر رہی ہے اور جرم کا ارتکاب کرنے والوں کو اپنے اس قسم کے اقدامات کا جواب دینا ہوگا۔ امریکی ایوان نمائندگان کے انٹیلیجنس کمیٹی کے سربراہ ایڈم شیف نے سعودی صحافی جمال خاشقجی کے قتل سے متعلق رپورٹ کے اشاعت پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ کسی بھی امریکی صدر کو موجودہ سعودی ولی عہد بن سلمان سے ملاقات نہیں کرنا چاہیے۔ یاہو نیوز کو انٹرویو دیتے ہوئے امریکی ایوان نمائندگان کی انٹیلیجنس کمیٹی کے سربراہ ایڈم شیف کا کہنا تھا کہ سعودی ولی عہد کے ہاتھ خون سے رنگین ہیں اور انہوں نے جمال خاشقجی کو گرفتار یا قتل کرنے کا براہ راست حکم دیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ تنہا سعودی ولی عہد ہی کو سزا نہیں ملنا چاہیے بلکہ جمال خاشقجی کے قتل اور ان کی لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے والے ایک ایک شخص کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جانا چاہیے۔ ایڈم شیف نے بڑی صراحت کے ساتھ کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ حکومت امریکہ اسی پر اکتفا نہ کرے بلکہ کوئی بھی امریکی صدر سعودی ولی عہد سے نہ ملے اور نہ ہی انہیں امریکہ آنے کی دعوت دی جائے، حتیٰ ان سے ٹیلی فون پر بھی بات نہ کی جائے۔ امریکی عوامی نمائندگان کے انٹیلیجنس کمیٹی کے سربراہ نے سعودی عرب کو ہتھیاروں کے فروغ سے متعلق ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ میں ریاض حکومت کو ہتھیاروں کی فروخت بند کرنے کی حمایت کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ میرے خیال میں جب تک سعودی عرب کے رویے میں قابل توجہ حد تک تبدیلی نہ آ جائے اس وقت تک ہتھیاروں کی فروخت پر پابندی برقرار رکھی جائے۔ سعودی عرب کے سیکورٹی اہلکاروں نے شہید شیخ باقر النمر کے بھائی کو گرفتار کر لیا۔ فارس نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق سعودی سیکورٹی اہلکاروں نے صبح قطیف میں شہید شیخ باقر النمر کے بھائی محمد باقر النمر کے گھر پر حملہ کر دیا اور ان کو گرفتار کر کے اپنے ساتھ لے گئے۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ سیکورٹی اہلکار سادے کپڑے میں آئے تھے اور چہرے پر ماسک بھی لگائے ہوئے تھے۔ انہوں نے شہید شیخ باقر النمر کے بھائی محمد باقر النمر کے گھر پر دھاوا بول دیا، ان کو گرفتار کر کے اپنے ساتھ لے گئے۔ میرات الجزیرہ ویب سائٹ کے مطابق سعودی عرب کے سیکورٹی اہلکاروں نے بغیر وارنٹ کے محمد باقر النمر کو گرفتار کر لیا۔ ان کے بیٹے علی النمر کو فروری 2012 میں گرفتار کر لیا تھا، ان کو سزائے موت سنائی گئی تھی، لیکن عالمی دباؤ کے بعد سعودی انتظامیہ ان کی سزا کو 10 سال قید میں تبدیل کرنے پر مجبور ہوئی تھی۔ سوشل میڈیا کے صارفین نے بھی لکھا ہے کہ سعودی سیکورٹی اہلکاروں نے وحشیانہ طریقے سے گھر کا احترام کے بغیر گھر میں دندناتے ہوئے داخل ہو گئے۔ محمد باقر النمر کی اہلیہ نصرت الاحمد کو بھی کچھ دن پہلے گرفتار کر لیا گیا تھا اور 3 دن کے بعد انہیں آزاد کر دیا گیا تھا۔ واضح ہے کہ سعودی حکومت نے 2 جنوری 2016 کو سعودی عرب کے ممتاز عالم دین اور عوام کے حقوق کی بحالی کی تحریک کے علمبردار آیت اللہ شیخ باقر النمر کو بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا تھا۔ سعودی حکومت نے ان کے اہل خانوں کو اطلاع دیے بغیر ہی انہیں نامعلوم مقام پر دفن کر دیا۔ شہید آیت اللہ باقر النمر کی مظلومانہ شہادت پر پوری دنیا میں مسلمانوں نے بلا تفریق مذہب و مسلک احتجاج کیا اور سعودی حکومت کے اس وحشیانہ اقدام کی مذمت کی۔ پاکستان کے وزیر اعظم نے سینٹ انتخابات سے قبل ارکان اسمبلی سے براہ راست رابطوں کا فیصلہ کیا ہے۔ ذرائع کے مطابق عمران خان نے آئندہ 3 روز تک پارلیمنٹ چیمبر میں بیٹھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ وزیر اعظم اگلے 2 روز پارلیمنٹ ہاؤس میں ارکان سے ملاقات کریں گے۔ ذرائع کہنا ہے کہ اس دوران وزیر اعظم ارکان اسمبلی کے مسائل سنیں گے، ان کے خدشات بھی دور کریں گے۔ ذرائع کے مطابق سینٹ انتخابات کے 22 ہفتہ وار کابینہ اجلاس بھی مؤخر ہونے کا امکان ہے۔ واضح ہے کہ 3 مارچ کو ہونے والے سینٹ الیکشن کے باعث سیاسی سرگرمیوں میں تیزی آ گئی ہے۔ ایک جانب حکومت نے اپنے اتحادیوں سے رابطے تیز کر دیے ہیں تو دوسری جانب اپوزیشن جماعتیں بھی سر جوڑ کر بیٹھی ہیں۔ علاوہ ازیں سینٹ الیکشن اوپن بیلٹ کے ذریعے کروانے سے متعلق سپریم کورٹ صدارتی ریفرنس پر اپنی رائے آج سنائے گی۔ ہندوستان میں کسانوں کا احتجاج جاری ہے۔ اس درمیان میرٹھ میں ایک مہا پنچایت سے خطاب کرتے ہوئے دہلی کے وزیر اعلی کیجریوال نے بھی زرعی قوانین کو موت کا پروانہ قرار دیا ہے۔ زرعی قوانین کے خلاف دہلی کے بارڈر پر کسانوں کے احتجاج کے دوران مغربی اتر پردیش میں مہا پنچایتوں کا دور بھی جاری ہے۔ اتوار کو میرٹھ میں کسانوں کی ایک مہا پنچایت کو عام آدمی پارٹی کے سربراہ اور دہلی کے وزیر اعلی اروند کیجریوال نے خطاب کیا۔ کیجریوال نے اپنے خطاب میں مرکز میں برسر اقتدار مودی حکومت پر شدید حملہ کیا اور نئے زرعی قوانین کو ڈیتھ وارنٹ بتا دیا۔ کیجریوال نے وزیر اعظم مودی پر الزام لگایا کہ انہوں نے قوانین اپنے سرمایہ دار دوستوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے پاس کرایا ہے۔ دہلی کے وزیر اعلی نے کہا کہ ان قوانین کے سبب سب کی کھیتیاں سرمایہ داروں اور بڑی بڑی کمپنیوں کے ہاتھوں میں چلی جائیں گی۔ انہوں نے حکومتی رویے پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ کسانوں پر لاٹھیاں برسائی جا رہی ہیں، ان کے گرد کیلیں ٹھوکی جا رہی ہیں اور کسانوں پر جھوٹے مقدمے بھی دائر کیے جا رہے ہیں۔ افغانستان کے صوبے بغلان میں افغان فوج کی کارروائی میں طالبان گروہ کا ایک کمانڈر ہلاک ہو گیا۔ کابل سے ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق افغانستان کی وزارت دفاع نے اعلان کیا کہ صوبے بغلان کے علاقے نہرین میں افغان فوج کی کارروائی میں قاری زاہد اللہ نامی طالبان کا ایک اہم کمانڈر اپنے 2 ساتھیوں سمیت ہلاک ہو گیا، جبکہ اس کے 4 دیگر ساتھیوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ اس کارروائی میں ان کا بھاری مقدار میں اسلحہ اور گولہ بارود بھی تباہ کر دیا گیا۔ اس سے قبل شمال مغربی پاکستان میں بھی طالبان گروہ کا ایک کمانڈر نامعلوم مسلح افراد کے حملے میں ہلاک ہو گیا تھا۔ پاکستان کی پولیس نے اعلان کیا کہ افغان طالبان کا ایک سینئر کمانڈر مولوی عبدالحادی صوبہ خیبر پختونخوا کے صدر مقام پشاور میں نامعلوم مسلح افراد کے حملے میں ہلاک ہو گیا۔ ایک ماہ قبل بھی پشاور میں ملا عبدالصمد تور نامی طالبان کا ایک سینئر کمانڈر ہلاک کر دیا گیا تھا۔ ابھی تک کسی شخص یا گروہ نے ان دونوں ہلاکتوں کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ ابھی آپ سامعین ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے، اور سامعین اب پیش خدمت ہے پروگرام زاویہ نگاہ۔ یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے جسے آپ سامعین کے استفادے کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ تو لیجیے سماعت فرمائیے زاویہ نگاہ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام زاویہ نگاہ کے ساتھ میں ہوں عظیم سبزواری۔ اور اب آتے ہیں آج کے گفتگو کے سیگمنٹ کی طرف۔ آپ جانتے ہیں کہ امریکی حکومت نے گزشتہ دنوں ایک رپورٹ جاری کی ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ جمال خاشقجی جو ممتاز سعودی صحافی تھے، ان کے قتل کا حکم براہ راست سعودی ولی عہد بن سلمان نے دیا تھا۔ اس حوالے سے کہا یہ جا رہا ہے کہ صدر جو بائیڈن سعودی عرب کے تعلق سے امریکہ کی نئی پالیسی کا اعلان کل کرنے والے ہیں۔ اس رپورٹ کے تناظر میں آج ہم گفتگو کریں گے اور دیکھیں گے کہ اس رپورٹ کے امریکہ سعودی تعلقات پر کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں، آیا سعودی ولی عہد بن سلمان کا اس حوالے سے کیا مستقبل ہوگا، اور کیا امریکہ اور سعودی عرب کے درمیان جو یہ رفٹ بظاہر دکھائی دے رہی ہے واقعی میں یہ ہے حقیقی رفٹ ہے یا اس کے پیچھے بھی کچھ اور مقاصد پنہا ہیں، اور امریکہ کچھ اور مقاصد سعودی عرب سے حاصل کرنے کی اس وقت کوشش کر رہا ہے۔ ان تمام باتوں پر ہم گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے ساتھ ہی علمدار عباس زیدی صاحب۔ علمدار، پروگرام میں خوش آمدید۔
شکریہ بہت بہت۔
علمدار، بظاہر امریکہ نے جیسے انکشاف کیا ہے کہ جمال خاشق جی کے قتل میں سعودی ولی عہد بن سلمان کا ہاتھ ہے اور انہوں نے جو ہے وہ براہ راست اس کارروائی کا حکم دیا تھا. لیکن ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ ایک امریکہ وہ سعودی عرب کے اندر انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی ایک طویل تاریخ ہے. ہم اگر ایک مختصر اس کا جائزہ لینا چاہیں اور یہ دیکھیں کہ اس وقت امریکہ نے اس پر لب کشائی کیوں نہیں کی جب اتنی بڑے پیمانے پر وہاں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کی جاتی رہی ہیں سعودی عرب میں, اور اب اس موضوع کو اٹھانے کا کیا مقصد ہو سکتا ہے؟
دیکھیے, سب بہت ہی اہم سوال ہے آپ کا, اور واقعاً اس پہ غور کرنے والی جو ایک لمحہ ہے, لمحہ فکریہ ہے کہ ایک موضوع ہوتا ہے جیسے جمال خاشق جی کا قتل ہے, واقعاً افسوسناک ہے. کسی کا بھی قتل نہیں ہونا چاہیے, کسی بھی ناحق انسان کا خون نہیں بہنا چاہیے, لیکن اسی کے مقابلے میں اگر آپ رکھ کے دیکھیں کہ آئے دن سعودی عرب میں کتنے لوگوں کا قتل ہوتا ہے الگ الگ الزام کو لگا کر, جو ہنی صد درصد جھوٹے الزام ہوتے ہیں. اور اس صدی کا سب سے بڑا ظلم جسے کہا جائے سعودی عرب میں جو ہوا وہ آیت اللہ شہید باقر النیم تھے,
صحیح,
ان کے اوپر جھوٹے الزام لگائے گئے, ان کو اعلانیہ طور پر ان کا سر قلم کیا گیا. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ کتنے جو انٹرنیشنل بین الاقوامی ادارے ہیں کتنوں نے اس پر آواز بلند کی, کن ممالک کے میڈیا نے اس کے اوپر بات کی, کہاں کہاں احتجاج ہوا, سوائے وہ لوگ جو دل سے چاہتے ہیں, محبت کرتے ہیں, جن کے نزدیک ان کی عزت تھی, جو ان کو ان کی شخصیت کو پہچانتے تھے.
صحیح.
اس کے علاوہ یہ کہ ایران بہرحال ہمیشہ ہر جہاں بھی ظلم ہوتا ہے, جو بھی مظلوم ہوتا ہے اس کے لیے آواز بلند کرتا ہے, اس کے علاوہ کہاں آواز بلند ہوئی, یہ ایک اہم پہلو ہے. دوسرے جمال خاشق جی کا جو مسئلہ ہے, آج آپ دیکھیے کہ 2018 اکتوبر مہینے میں ان کا قتل ہوا, واقعاً بہت ہی بے رحمی سے ان کا قتل کیا گیا. قتل کے بعد سے ہی یہ بات آیا تھی, روشن تھی بالکل, کہ اس قتل کے پیچھے کون ہے, قاتل کون ہے, کہاں سے لوگ آئے, سب جانتے تھے, ایسا کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں تھی. لیکن اس مسئلے کو زندہ رکھا گیا, بار بار اس کو اٹھایا گیا, اس کے بعد اب جو ہے دوبارہ اس مسئلے کو پھر سے اٹھایا جا رہا ہے, پھر لایا جا رہا ہے. تو میری نظر میں ایک تو یہ کہ محمد بن سلمان جو سعودی عرب کے ولی عہد ہیں آل سعود کے, ان کا اور ٹرمپ جو انتظامیہ, بائیڈن جو انتظامیہ ہے, اس کے درمیان فکری لحاظ سے یا پہلے سے جو باؤنڈیشن نائب محمد بن نائف کے ساتھ بائیڈن کی رہی ہے, وہ محمد بن سلمان کے ساتھ نہیں رہی. اس باؤنڈیشن کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ, اور سب جانتے ہیں اس وقت, پوری دنیا جانتی ہے کہ محمد بن نائف کو ایک طرح قید میں کر رکھا ہے محمد بن سلمان نے, اور وہ بالکل اس وقت جو ہے پکچر سے غائب ہیں جیسے کہا جائے. تو ان تمام چیزیں, تمام حالات, ٹرمپ انتظامیہ چاہتا ہے کہ محمد بن نائف کو پھر سے لایا جائے پکچر میں, محمد بن سلمان چاہتے ہیں کہ یہ میں جو ان کے ارمان ہیں وہ وہاں ولی عہد کے بعد جو ہے وہاں کا بادشاہ بننے کا, شہنشاہ بننے کا جسے کہا جائے, تو وہ ان کے دل میں ارمان ہے, اس کے لیے انہوں نے کافی لاگت لگائی ہے, خرچ کیا ہے.
صحیح.
اور ان تمام چیزوں کو اگر آپ دیکھیں, میرا اپنا جو تجزیہ ہے وہ یہ کہ محمد بن نائف کے ساتھ تھوڑی بہت ڈھلائی تو ضرور ہوگی, میں اپنا جو ماننا ہے, لیکن محمد بن سلمان کے پاس جو اتنی رقم آ چکی ہے, جو ایک
طاقت
آ چکی ہے, اور بہت سارے شہزادوں کو انہوں نے گرفتار کیا تھا جس میں ٹریلینر جو تھے پیسے والے, ارب پتی, خرب پتی شہزادے تھے, ان کی دولت کو انہوں نے لیا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر ایک بار پیسہ امریکہ کے اس میں کام آئے گا. لیکن یہاں پر ایک بات سمجھنے والی ہے, بائیڈن یعنی امریکہ کے صدر, وہ ان کو ایسی کیا ضرورت آن پڑی, یعنی کیا ان کو اس چیز کی کیوں مہلت لینی پڑ رہی ہے جب ساری رپورٹیں سامنے ہیں. یہ بالکل جگ ظاہر جسے کہا جائے, یہ بالکل صاف ہے کہ اس کے یعنی جمال خاشق جی کے قتل میں انہوں نے حکم دیا تھا, ان کے اپنے, ان کا خاص آدمی جسے کہا جائے, ان کا مشیر, وہ اس میں شامل تھا, یہ سب سی آئی اے کی رپورٹ میں ہے.
صحیح.
اس کے بعد ایسی کیا مجبوری ہے یا ایسا کیا پلان ہے کہ انہوں نے آج بیان نہ دے کے انہوں نے وقت دیا ہے کہ ہم اس کے بارے میں کل بیان دیں گے. جب صحافیوں نے پوچھا کہ کچھ تو اشارہ کیجئے تو وہ خاموش رہے اور اس پہ کچھ نہیں بولے. تو اس کا کیا مطلب نکلتا ہے؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ جب آپ پاس مجرم بھی ہے, آپ کے پاس سارا کیس ہے, آپ ہی کے لوگوں نے اس پر کیس پہ نہیں جسے کہا جائے تفتیش کی ہے, آپ ہی کے لوگوں نے اس کو تیار کیا ہے, تو اب ایسی کیا مجبوری ہے کہ آپ آج نہیں بولیں گے, آپ وقت لے رہے ہیں کل کا. تو یہ صاف بالکل ظاہر ہے کہ اس میں اب ہوگی ڈیلنگ, اس میں ہوں گے معاملات طے, اب اس میں لگے گی قیمت, ان کو بھی پیسے کی ضرورت ہے, ان کو جو ہے وہ تخت و تاج کی ضرورت ہے. تو یہاں پر اب مول بھاؤ ہوں گے, یہاں پر اب جتنا زیادہ پیسہ وصول سکیں. بالکل رہبر معظم نے یہ بات کہی تھی کہ امریکہ اور سعودی عرب اور یہ جتنے لوگ ہیں یہ دودھ دینے والی گائے کی طرح ہیں.
بہت شکریہ. ہمارا رابطہ برقرار ہوا ہے فلسطین فاؤنڈیشن پاکستان کے سیکرٹری صابر ابو مریم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. صابر صاحب السلام علیکم, پروگرام میں خوش آمدید.
جی وعلیکم السلام, بہت بہت شکریہ.
جی صابر ابو مریم صاحب, امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس رپورٹ کو دبا دیا تھا جس کو بائیڈن انتظامیہ نے جو ہے وہ جاری کیا ہے. آپ کے خیال میں بائیڈن انتظامیہ کیا کھیل کھیلنا چاہتی ہے؟ کیا مقاصد وہی ہیں جو ٹرمپ انتظامیہ اس رپورٹ کو دبا کر حاصل کرنا چاہتی تھی اور بائیڈن انتظامیہ اس کو اوپن کر کے حاصل کرنا چاہتی ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے سب سے پہلے تو جو سمجھنے کی بات ہے سامعین کے لیے وہ یہ ہے کہ جو امریکی نظام ہے, جو امریکی صدور ہیں کسی بھی جماعت کے ہوں, جو وہاں پر جماعت سے آئے چاہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی شکل میں ہو یا ابھی بائیڈن کی شکل میں, یہ سب کے سب جو ہے وہ ایک خاص قسم کی ذہنیت اور سوچ کے یہ مہرے ہیں. یہ ایسے مہرے ہیں کہ جو اس وقت چلے جاتے ہیں کہ جب دنیا کے اندر شیطانیت کو عروج پہ پہنچانا ہو, دنیا میں ظلم کو عروج پر پہنچانا ہو, قتل و غارت کرنی ہو اور لوگوں کے حقوق کو سلب کرنا ہو, خاص طور پر جو انسانی حقوق کا یہ نعرہ بلند کرتے ہیں ان کو تحس نحس کرنا ہو, تو پھر یہ کوئی بھی ان کی حکومتیں ہوں یا کوئی بھی شکل ہو وہ ایک ہی جیسا کام کرتے ہیں. جہاں پر انسانی حقوق کی بدترین پامالیاں ہو رہی ہوں, جہاں پر ظلم و ستم ہو رہا ہو, وہاں پر ان کی آنکھیں مظلوموں کے حق میں دب جاتی ہیں, آنکھیں بند ہو جاتی ہیں, کان بہرے ہو جاتے ہیں اور ان کی زبانیں گونگی ہو جاتی ہیں. لیکن اب یہ جو سعودی عرب کا جو مسئلہ ہے اس میں سمجھنے کی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں, ایک تو سعودی اختلافات جو آل سعود کے اپنے خاندان کے اختلافات ہیں وہ بہت رکھتے ہیں, خود طویل عرصے سے جو آل سعود کے جو اندرونی جو خلفشار کا یہ خاندان شکار ہے, اور پہلے خدا پر بھی بیان فرما رہے تھے کہ بہت سارے شہزادوں کو گرفتار کیا گیا جو ہے وہ تجدید اور باتیں کر سکتے ہیں. لہذا اب یہ جو خاشقجی صاحب کو جو قتل کیا گیا تھا یہ ایک معاملہ اس وقت بھی ابھر کر سامنے آیا تھا, اور اس میں جو کلوز میں ملے تھے اس کے اندر یہی باتیں سامنے آ رہی تھی کہ سعودی جو آل سعود ہیں جو حکمران ہیں خاص طور پر محمد بن سلمان جو اس وقت بالکل فل فلیش اور فرنٹ پر سارے معاملات کے اندر جو بارد تھے, جنہوں نے داعش کی بھی مدد کی, جنہوں نے یمن پر بھی جنگ مسلط کرنے میں جلد بازی کی اور اس طرح کے کام کیے, اور خاشقجی کو بھی قتل کرنے میں, اور خود جو ابھی آپ اسٹوڈیو میں بیٹھے مہمان نے بھی ذکر کیا ہے جو آیت اللہ شیخ نمر صاحب کو شہید کر دیا گیا, اس طرح کے سارے جو کام تھے یہ محمد بن سلمان نے کیے, اور امریکیوں کی جو سپورٹ تھی ان کو وہ اس وقت یہی تھی کہ آپ جو کرتے رہیں ٹھیک ہے, آپ ہماری کچھ شرائط پر یہ کام کریں, ہم سے یہ پیسہ دیں, ہم آپ کو یہ دیں گے وہ دیں گے, تو وہ اس وقت اس طریقے سے ان سے کام لے رہے تھے. اب کیونکہ صورتحال انہوں نے دوسرے طریقے سے ذرا سا انہوں نے کام کرنا ہے, وہ ان کو بلیک میل کر رہے ہیں, وہ ان کو انڈر پریشر لا رہے ہیں, اور یہ ہمیشہ رہے گا. یہ خاشقجی کا کیس یہ کوئی ختم نہیں ہو جائے گا, اس کا کوئی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی اس کا کوئی منصفانہ فیصلہ آ جائے گا؟ کیا کوئی دنیا میں ایسی عدالت موجود ہوگی امریکیوں کے پاس یا خود کسی اور نظام کے پاس کہ جو اس کا جو ہے وہ منصفانہ فیصلہ دے کر وہ کہیں گے جی محمد بن سلمان اس کا مجرم, اب اس کو پھانسی دے دیں, اس کا بھی سر اسی طرح سے قلم کر دیا جائے جس طرح شہید خالد ہیں, یہ سب شیطانی چالے ہیں. اب وہ بائیڈن کی شکل میں ہوں یا ٹرمپ کی شکل میں ہوں ان کا مقصد یہ ہے کہ آل سعود جب تک ان کو دودھ دیتے رہیں گے وہ اس گائے سے دودھ لیتے رہیں گے, یہ ان کے لیے ایک دودھ دینے والی گائے کی مانند ہے, وہ ان سے دودھ جب تک ان کا کام چلے گا وہ بلیک میلنگ سے لیں گے, جب ان کا کام چلے گا وہ ان سے دوستی کی شکل میں لیں گے, اور یہی دونوں طریقے وہ کرتے چلے آئے ہیں. لہٰذا اس صورت حال میں جو محمد بن نائف کا بھی ذکر ہو رہا ہے یا محمد بن نائف کے بارے میں باتیں ہوتی ہیں.
جی
دیکھیں محمد بن نائف جو نائف بھی اسی طرح اگر ٹرمپ آئے یا بائیڈن آئے کیا فرق پڑتا ہے؟ مطلب دنیا میں کہاں پر کون سا فرق پڑا ہے مجھے بتائیں؟ کیا فلسطین کے جو ظلم ہو رہا ہے فلسطین میں, جو اسرائیل کی ناجائز ریاست وہاں پر قائم ہے, کیا امریکہ نے اس کو ختم کروا دیا ہے؟ کیا امریکہ نے ان مظالم پر آج تک معافی مانگی ہے؟ کیا جو بڑھ ہے جو پہلے کی حکومتوں نے اربوں ڈالر کا جو اسلحہ جو ہے وہ جو فوجی امدادی جو اسرائیل جیسی قاسم ریاست کو تھی, کیا جو بائیڈن نے وہ اخلاقی ضرورت تھی اس کی وہ معافی مانگ لی نہیں مانگی؟ کیا یمن کے اندر جو بائیڈن نے اپنی پالیسی تبدیل کر دی, کیا عراق کے اندر تبدیل کر دی؟ یہ سب شیطان ہے, ان کا کام ہی شیطانیت کرنا ہے, ان کا کوئی ایسا کام نہیں ہے. محمد بن نائف بھی اسی طرح سے ہے, اگر محمد بن سلمان بھی ہٹ جاتے ہیں یا مار دیے جاتے ہیں تو محمد بن نائف کیا کریں گے؟ وہ بھی ایک امریکی مورا ہے, وہ بھی وہی کام کرے گا جو اس کو امریکی کہیں گے. لیکن یہاں پر ان لوگوں کے لیے ایک سبق سیکھنا چاہیے جو میں سعودی عرب کے ان لوگوں سے یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں, ایک طالب علم کی حیثیت سے, ایک ریسرچر کی حیثیت سے, کہ آپ ان لوگوں سے سبق سیکھیں, محمد بن سلمان سے, محمد بن نائف سے, کہ جو ان کی ضلالت ہو رہی ہے جس کی وجہ سے آج مسلم امت کی جو ہے نا وہ توہین ہوتی ہے, جب ان کے جب وہاں پر جب مکہ مکرمہ جیسی سرزمین پر ایسی شیطانیت ہوتی ہے اور مدینہ منورہ جیسی سرزمین پر ان جیسے شیطانوں کے وہ کرتوت سامنے آتے ہیں تو پوری مسلم امت کا سر جو ہے وہ شرم سے جھک جاتا ہے. لہذا ان کے بعد میں آنے والوں کو ان سے سبق لینا چاہیے. اور یہ امریکی شکنجے سے اور امریکی جو چال کے اندر یہ پھنسے ہوئے ہیں, جو امریکہ کے ساتھ ہاتھ ملایا ہوا ہے, آنے والوں کو چاہیے کہ اس سے سبق لیں اور امریکیوں کے چنگل سے سعودی عرب کو آزاد کروائیں. وہ وہی جو ان کو سجانا کر کے کام کیا یہ وہی کام کریں گے.
بہت شکریہ جناب صابر ابو مریم صاحب آپ کا اس گفتگو کے لیے. علمدار آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ اسٹوڈیو میں تشریف لائے, اور ناظرین آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہے. مجھے اجازت دیجیے, خدا حافظ.
ابھی آپ سامعین پروگرام زاویہ نگاہ سماعت فرما رہے تھے, اور سامعین اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
جہاں روضہ پاک خیر الورا ہے وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں, یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ جو آسی کو کملی میں اپنی چھپا لے, جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے, جو آسی کو کملی میں اپنی چھپا لے, جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے, اسے اور کیا نام دے گا زمانہ؟ وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ اسے اور کیا نام دے گا زمانہ؟ وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ قیامت کا ایک دن معین ہے لیکن ہمارے لیے ہر نفس ہے قیامت. قیامت کا ایک دن معین ہے لیکن ہمارے لیے ہر نفس ہے قیامت، مدینے سے ہم جان نثاروں کی دوری، قیامت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے، مدینے سے ہم جان نثاروں کی دوری، قیامت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے، جہاں روضائے پاک خیر الورا ہے وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے، کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں، یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے۔
ابھی آپ سامعین نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے۔ یہ نشریات آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں، اور سامعین اب اس مرحلے میں سماعت فرمائیے ہمارا اگلا پروگرام صبح امید۔
صبح امید،
عزیز سامعین، محمد و آل محمد پر درود و سلام۔ آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں۔ حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ خداوند عالم قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، جو شخص بھی نیک عمل کرے گا، وہ مرد ہو یا عورت، بشرطے کے صاحب ایمان ہو، ہم اسے پاکیزہ حیات عطا کریں گے اور انہیں ان اعمال سے بہتر جزا دیں گے جو وہ زندگی میں انجام دے رہے تھے۔ لیجئے سماعت فرمائیے صبح امید۔ سامعین، اسلام انسانی زندگی کی حفاظت اور اس کی بقا کا سب سے بڑا ضامن ہے۔ وہ پوری انسانیت کو معاشرے میں ایک دوسرے کی جان و مال کی حفاظت اور حرمت کا پابند بناتا ہے، اور جزا و سزا کے اصولوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے بڑے متوازن انداز میں تنبیہ کرتا ہے۔ اسی طرح قرآن کریم انسانی معاشرے کی فلاح و بہبود کو قدم بقدم ملحوظ رکھتا ہے اور ایسے اصول مقرر کرتا ہے جنہیں اپنا کر معاشرتی اور انفرادی اعتبار سے زندگی کی حقیقی مسرتیں حاصل کی جا سکتی ہیں۔ انسان معاشرے میں ایک دوسرے کی مدد کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ معاشرتی زندگی میں پاکیزہ روایات کے فروغ اور شرم و حیا کی پاسداری کے احساس کو اجاگر کرنے کے سلسلے میں سورہ احزاب کی 28ویں سے لے کر 34ویں آیتیں بنیادی اہمیت کی حامل ہیں۔ ارشاد قدرت ہوتا ہے، پیغمبر آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم لوگ زندگانی دنیا اور اس کی زینت کی طلبگار ہو تو آؤ میں تمہیں متاع دنیا دے کر خوبصورتی کے ساتھ رخصت کر دوں، اور اگر اللہ اور رسول اور آخرت کی طلبگار ہو تو خدا نے تم میں سے نیک کردار عورتوں کے لیے بہت بڑا اجر فراہم کر رکھا ہے۔ اے زنان پیغمبر، تم میں سے جو بھی کھلی ہوئی برائی کا ارتکاب کرے گا اس کا عذاب بھی دوہرا کر دیا جائے گا، اور یہ بات خدا کے لیے بہت آسان ہے، اور جو بھی تم میں سے خدا اور رسول کی اطاعت کرے اور نیک اعمال بجا لائے تو اسے دوہرا اجر عطا کریں گے اور ہم نے اس کے لیے بہترین رزق فراہم کیا ہے۔ اے زنان پیغمبر، تم اگر تقویٰ اختیار کرو تو تمہارا مرتبہ کسی عام عورت جیسا نہیں ہے، لہٰذا کسی آدمی سے لگی لپٹی بات نہ کرنا کہ جس کے دل میں بیماری ہو اسے لالچ پیدا ہو جائے، اور ہمیشہ نیک باتیں کیا کرو اور اپنے گھر میں بیٹھی رہو، اور پہلی جاہلیت جیسا بناو سنگھار نہ کرو، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور اے ازواج پیغمبر، تمہارے گھروں میں جن آیات الہی اور حکمت کی باتوں کی تلاوت کی جاتی ہے انہیں یاد رکھنا کہ خدا بڑا باریک بین اور ہر شے کی خبر رکھنے والا ہے۔ ان آیات کریمہ میں واضح کیا جا رہا ہے کہ دنیاوی زندگی اور گھریلو زندگی میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ دنیاوی زندگی تما، ہرس، ہوس اور خواہشات نفسانی کی طرف مائل کرتی ہے، جبکہ دین کی پیروی پر مشتمل زندگی شرم و حیا، صبر و قناعت اور ایثار و قربانی کا جذبہ پیدا کرتی ہے، جو معاشرتی زندگی کا جوہر ہے۔ قرآن کریم معاشرتی زندگی کے اسی پہلو کو اجاگر کرتا ہے۔ گھریلو زندگی کی تمام مسرتیں وجود زن سے قائم ہیں، لہذا گھر کی مالکہ یعنی عورت پر سب سے زیادہ گھریلو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ قرآن کریم ان کی تعلیم و تربیت پر خاص طور سے زور دیتا ہے۔ معاشرتی زندگی میں روحانی اقدار کی بڑی اہمیت ہے۔ دنیاوی آلائشوں سے پاک و منزہ اور پاکیزہ زندگی ہی اسلامی طرز حیات اور اسلامی روایات کی پاسدار ہے، لہذا قرآن کریم نے اس زندگی میں پاکیزہ حصار قائم کرنے پر بہت زیادہ تاکید فرمائی ہے، اور ان میں غیر محسوس طور پر درانے والی خرابیوں سے بچنے کی سفارش کی ہے۔ سورہ احزاب کی 59 آیت مبارکہ میں ارشاد احدیت ہوتا ہے، اے پیغمبر، آپ اپنی بیویوں، بیٹیوں اور مومنین کی عورتوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی چادر کو اپنے اوپر لٹکائے رہا کریں کہ یہ طریقہ ان کی شناخت یا شرافت سے قریب تر ہے، اور اس طرح ان کو اذیت نہ دی جائے گی، اور خدا بہت بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اس آیت مبارکہ کا مقصد معاشرے کو یہ بات باور کرانا ہے کہ عورتیں پردے میں رہ کر محفوظ رہ سکتی ہیں، لہذا روزمرہ کی زندگی میں انہیں محتاط رویہ اختیار کرنے کا مشورہ دیا گیا ہے۔ گھریلو زندگی میں قریب ترین و مستحکم ترین رشتہ میاں بیوی کا ہے۔ گھریلو زندگی میں نشیب و فراز آتے رہتے ہیں، لہذا میاں بیوی میں اگر کسی قسم کی ناچاکی ہو جائے تو فتنہ و فساد برپا کرنے کے بجائے قرآن کریم کی طرح رجوع کیا جائے، جو پر امن اور شریفانہ راہ دکھاتا ہے، اور معاشرتی زندگی کا اصل مقصد بھی یہی ہے۔ سورہ نساء کی 128 آیت میں ارشاد قدرت ہوتا ہے، اگر کوئی عورت شوہر سے حقوق ادا نہ کرنے یا اس کی کنارہ کشی سے طلاق کا خطرہ محسوس کرے تو دونوں کے لیے کوئی حرج نہیں ہے کہ کسی طرح آپس میں صلح کر لیں، کہ صلح میں بہتری ہے، اور بخل تو ہر نفس کے ساتھ حاضر رہتا ہے، اور اگر تم اچھا برتاؤ کرو گے اور زیادتی سے بچو گے تو خدا تمہارے اعمال سے خوب باخبر ہے۔ معاشرتی زندگی کے استحکام و انضباط میں اولاد کی اہمیت مسلم امر ہے۔ اولاد کی تربیت کی ذمہ داری والدین پر عائد کی گئی ہے، مگر والدین کے حقوق اولاد پر مقدم قرار دیے گئے ہیں، اور اولاد کو تنبیہ کی گئی ہے کہ انسانی معاشرے کی تشکیل اور اخلاقی اقدار کی ترویج کے سلسلے میں قرآن مجید کی یہ آیت مبارکہ انسان کے لیے اخلاقی منشور کی اہمیت رکھتی ہے۔ اولاد کا ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک ہی معاشرتی استحکام کے لیے مضبوط بنیاد فراہم کرتا ہے۔ اور سامعین، اب پیش ہے ایک سامع کا خط۔ محترم جناب سید رضوان عباس صاحب دالمنڈی بنارس یو پی ہندوستان سے لکھتے ہیں کہ ایک زمانہ تھا جب ہم ریڈیو زاہدان سنا کرتے تھے اور خوب خط لکھا کرتے تھے، مگر اب زمانے نے کروٹ لی اور خطوط کی جگہ واٹس ایپ نے لے لیا اور ہم ریڈیو تہران سنتے تھے اور سننے لگے، مگر خط و کتابت سے دور ہو گئے۔ بہرحال ریڈیو سننا اور اس سے معلومات فراہم کرنا ہمارا اولین فریضہ ہے، جسے آج بھی ہم ادا کر رہے ہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اور سامعین محترم، سید رضوان عباس صاحب کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان۔
امام محمد باقر علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو عالم زر میں ان کی اولاد میں سے ہونے والے انبیاء دکھائے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے جناب داؤد علیہ السلام کی عمر دیکھی تو انہیں سخت افسوس ہوا اور عرض کی، پروردگارا، مجھے اپنا یہ بیٹا بڑا عزیز ہے لیکن اس کی عمر بہت ہی کم ہے اور میں اپنی عمر کے 30 سال اسے دیتا ہوں، میری عمر کے 30 سال کاٹ کر اس کی عمر میں ان ایام کا اضافہ فرما۔ خداوند عالم نے حضرت آدم کی درخواست قبول فرمائی اور ان کی زندگی کے 30 سال داؤد علیہ السلام کی زندگی میں ثبت فرما دیے۔ دن گزرتے رہے یہاں تک کہ آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت آن پہنچا۔ ملک الموت ان کے پاس پہنچے تو آدم علیہ السلام نے فرمایا، ابھی تو میری زندگی کے 30 سال باقی ہیں۔ عزرائیل علیہ السلام نے کہا، آپ نے وہ 30 سال اپنے بیٹے داؤد علیہ السلام کو بخش دیے تھے اور اس وقت آپ وادی دخنا میں تھے۔ آدم علیہ السلام نے فرمایا، مجھے تو ایسی کوئی بات یاد نہیں۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، خدا کی قسم آدم جھوٹ نہیں بول رہے تھے، در حقیقت اپنا وعدہ بھول چکے تھے۔ اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے حکم دیا کہ جب بھی معاہدہ کیا جائے تو اسے رشتہ تحریر میں لایا جائے تاکہ کوئی فریق معاہدے کو بھول نہ سکے۔
اور سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا۔ اجازت دیجئے، خدا حافظ۔
اور سامعین، اب اس مرحلے میں آپ سماعت فرمائیں گے پروگرام یادوں کے جھروکے، جس کے بعد آج کے دن کی دعا سماعت فرمائیں گے اور اسی پر ہماری نشریات کا اختتام بھی ہوگا۔ تو لیجیے سامعین، سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے، اور اپنے میزبان طہٰ شمیم کو اس وقت کی نشریات سے یہیں پر اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ عباس سید کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 11 اسفند، 17 رجب اور 1 مارچ کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ سترہ رجب 1271 ہجری قمری کو معروف عالم دین آیت اللہ العظمہ الحاج سید ابو تراب خانساری ایران کے شہر خانسار میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے معقولات و منقولات کی تعلیم اپنے زمانے کے اہم اساتذہ سے حاصل کی اور شب و روز کی محنت کے بعد وہ خود بھی فقہ، اصول فقہ، حکمت اور تفسیر کے ممتاز اساتذہ میں شمار کیے جانے لگے۔ انہوں نے مختلف موضوعات پر بہت سی کتابیں بھی تحریر کی جو ان کی علمی صلاحیت کا منہ بولتا ثبوت ہے، جن میں قصد السبیل اور مصباح الصالحین خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔ انہوں نے 1346 ہجری قمری میں وفات پائی۔ یکم مارچ 1815 عیسوی کو نیپولین بوناپارٹ کی صدروزہ حکومت کا آغاز ہوا۔ نیپولین اس سال فروری کی 28 تاریخ کو اپنے 1000 فوجی ساتھیوں کے ہمراہ جزیرہ عرب سے فرار ہوا، جہاں وہ جلاوطنی کی زندگی گزار رہا تھا۔ اس طرح اس کی صدروزہ سلطنت کا آغاز ہوا۔ نیپولین نے 18 جون سن 1815 عیسوی کو واٹرلو جنگ میں برطانیہ اور پروشیا سے شکست کھائی اور جزیرہ سینٹ ہیلینیا میں جلاوطن ہو گیا، نیز 6 سال بعد وہیں انتقال کر گیا۔ یکم مارچ سن 1884 عیسوی کو اردو کے نامور شاعر اصغر گونڈوی پیدا ہوئے۔ ان کا اصل نام اصغر حسین تھا، وہ گورکھپور میں پیدا ہوئے مگر گونڈا میں مستقل قیام کے باعث گونڈوی کہلاتے ہیں۔ اصغر گونڈوی شیر گوئی میں وجد بلگرامی اور منشی امیر اللہ تسنیم لکھنوی کے شاگرد تھے۔ ان کا شمار ان غزل گو شعرا میں ہوتا ہے جنہوں نے تغزل میں تصوف کو سمو کر اپنا ایک منفرد رنگ پیدا کیا۔ ان کے کلام کے 2 مجموعے ہیں، ایک کا نام ہے نشات روح اور دوسرے کا سرود زندگی۔ انہوں نے اپنی زندگی کا زیادہ حصہ گونڈا میں بسر کیا، تاہم کچھ عرصہ وہ لاہور اور الہ آباد میں بھی مقیم رہے۔ انہوں نے 30 نومبر 1936 کو وفات پائی۔ یکم مارچ سن 1898 عیسوی کو جنوبی امریکہ کے شمال میں واقع بحر اٹلانٹک کے جزیرے پورٹو ریکو پر امریکہ کا قبضہ ہوا۔ اس جزیرے کا انکشاف کولمبس نے 1493 میں کیا تھا۔ ایک عرصے تک اس جزیرے پر اسپین کا قبضہ رہا اور بالآخر اسپین اور امریکہ کے درمیان سامراجی جنگ کے دوران یکم مارچ 1898 کو اس جزیرے پر امریکہ کا قبضہ ہو گیا۔ امریکہ نے اس جزیرے پر قبضے کے بعد یہاں 13 فوجی اڈے قائم کیے اور اس کو ہتھیاروں کے ایک بڑے ڈپو میں تبدیل کر دیا۔ یکم مارچ سن 1966 عیسوی کو زہرہ سیارے پر پہلا فضائی سفینہ اترا۔ اس سفینے کا وزن 1 ٹن تھا اور اسے سابق سوویت یونین کے خلائی اسٹیشن سے چھوڑا گیا۔ اس کا نام وینس 3 تھا۔ وینس 3 نے زمین اور زہرہ سیارے کا درمیانی فاصلہ 3.5 مہینے میں طے کیا۔ گیارہ اسفند سن 1353 ہجری شمسی کو آخری پہلوی بادشاہ محمد رضا کے حکم سے رستاخیز ملت ایران پارٹی کا قیام عمل میں آیا۔ اس طرح ایران باقاعدہ طور پر ایک پارٹی کی حکومت والے ملک میں تبدیل ہو گیا، جو چند پارٹیاں حکومت کے زیر نگرانی کام کر رہی تھیں ان کو ختم کر دیا گیا۔ رستاخیز پارٹی شاہ ایران کے ہاتھ میں اپنے ناجائز مفادات کے حصول، خاص طور سے اپنی ڈکٹیٹرشپ کی تقویت اور عوام پر کنٹرول سخت کرنے کا ایک حربہ تھی۔ لوگوں کی مخالفت کے باوجود استبدادی پہلوی حکومت کے اہلکار لوگوں کو ڈرا دھمکا کر زبردستی اس پارٹی کا ممبر بناتے تھے، اور اگر کوئی پارٹی میں شامل ہونے سے انکار کرتا تو اس پر وطن فروشی کا الزام لگاتے تھے۔ لیکن اسلامی جمہوری ایران کے بانی حضرت امام خمینی رحمتہ اللہ علیہ نے، جو اس وقت جلاوطنی میں تھے، اپنے ایک پیغام میں لوگوں کو آمرانہ رستاخیز پارٹی کی مخالفت کرنے کی دعوت دی اور فرمایا کہ اس نام نہاد پارٹی یعنی رستاخیز پارٹی کے بارے میں کہنا چاہیے کہ یہ زبردستی والا عمل بین الاقوامی معیارات اور آئین کے خلاف ہے اور کسی بھی ملک میں اس کی نظیر نہیں ملتی۔ رستاخیز پارٹی سے لوگ اتنے ناراض تھے کہ 3.5 سال سے زیادہ یہ پارٹی نہیں چل سکی، اور ایرانی عوام کے قیام کے دوران اس پارٹی کو تحلیل کرنا پڑا۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیں آج کے دن کی دعا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لم یشہد احدا حین فطر السماوات والارض ولتخذ معینا حین برأ النسمات لم يشارك في الإلهية ولم يظهر في الوحدانية وانقاد كل عظيم لعظمته فلك الحمد متواترا متسقا ومتواليا مستوسقا وصلواته على رسوله أبدا وسلامه دائما سرمدا اللهم اجعل أول يومي هذا صلاحا وأوسطه فلاحا وآخره نجاحا وأعوذ بك من يوم أوله فزع وأوسطه جزع وآخره وجع اللهم أولني في كل يوم اثنين نعمتين منك ثنتين سعادة في أوله بطاعتك ونعمة في آخره بمغفرتك يا من هو الإله ولو يغفر الذنوب سواه برحمتك يا أرحم الراحمين.